الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين ہم اللہ کے نام سے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ راتیں بھی مختصر ہیں اور کام جو ہے وہ بہت صبر آزما اور مفصل ہے. پورے قرآن کا ترجمہ بیان کرنا اور کچھ مختصر تشریح, تو وقت کی کمی کے تحت میں کوشش کروں گا کہ تشریح کم سے کم ہو اور ہم تیزی سے اس ترجمے کو مکمل کر سکیں کم سے کم وقت میں. باقی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. دعا کیجئے کہ جو قرآن کا اصل میسج ہے وہ پہنچ جائے ہمیں, اور وقت کی یہ کمی جو ہے یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے کہ ہم اس میسج سے محروم ہو جائیں. سب سے پہلے قرآن مجید کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے. ترجمے کے ضمن میں بھی ایک بات ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کا ترجمہ 100% جسے ہم کہیں کہ یہی اللہ کا کلام ہے کسی اور زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں. البتہ میسج جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. چنانچہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے جو ٹیکسٹ سے قریب تر ہو. لیکن یہ کہنا کہ 100% ترجمہ کسی نے کر دیا اور یہ قرآن کا متبادل ہے یہ غلط فہمی ہے. چنانچہ یہ ایک علمی بات ہے لیکن بہت ضروری ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر صرف قرآن کا ترجمہ چھاپا جا رہا ہو تو اسے علماء نے کہا ہے اسے قرآن نہیں کہیں گے. کسی بھی کتاب کو قرآن اس وقت کہیں گے جب قرآن کا پورا متن اس میں موجود ہو. یہ ہوا تھا معاملہ پختال کا جو ترجمہ شائع ہوتا رہا اور بڑا اچھا ترجمہ تھا انگریزی زبان میں, ایک زمانے میں اسی کو ریکمینڈ کیا جاتا تھا. تو بغیر اس کے متن کے صرف ترجمہ شائع کیا جاتا تھا اور اس پر القرآن لکھا ہوا تھا. پھر اس پر اعتراض ہوا, علماء نے اعتراض کیا کہ یہ تو ترجمہ ہے اور ترجمے میں انسانی ذہن شامل ہو جاتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو علیحدہ رکھ سکیں, لہذا اس کو القرآن کہنا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ ٹیکسٹ بھی شامل نہ کریں. چنانچہ اب ہمارے ہاں جو بھی پرنٹنگ کے قواعد اور ضوابط اس ملک کے اندر بھی ہیں اس میں بھی یہ بات طے ہے کہ صرف ترجمے کے اوپر قرآن مجید لکھنا صحیح نہیں ہے, یعنی اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی پرنٹنگ کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا متن بھی پورا ہو اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہو اب قرآن آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن متن لازمی شرط ہے. بہرحال جو میسج ہے وہ ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے 100% مین و عن وہ ترجمہ کے جو قرآن کے ٹیکسٹ کو وہ ہم کہیں کہ پورا انصاف ہوا ہے, یہ ہمارے لیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کوشش ضرور ہم کرتے ہیں اور بہرحال جو میسج ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے نصیحت آموزی کے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. جو اصل میسج ہے وہ انسان تک پہنچ جاتا ہے لیکن علمی باریکیاں اور نکات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہم احاطہ اور احسان نہیں کر سکتے. ہم اب شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے اور یہ اصل میں ایک دعا ہے. اس کا انداز مکمل طور پر دعائیہ ہے اور اس کے جواب میں پورا قرآن ہے جو ہمیں عطا ہوا. اب یہ دعا کس کی ہے؟ ایک ایسے شخص کی کہ جو خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے اور حقیقت کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن تفصیلی رہنمائی اصل ہدایت اس سے محروم ہے. عقل اور فطرت انسان کی ایک مقام تک لے جاتی ہے، توحید تک انسان کو پہنچا دیتی، لیکن اللہ کی صفات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ شریعت کے احکام، ایک تو وہ ہے جو انسان کے باطن میں فالحمہا فجورہا وتقواہا، خیر و شر کی ایک تمیز اللہ نے رکھ دی ہے، وہ انسان میں ہے، حیوانوں میں نہیں ہے. ایک ضمیر بھی رکھ دیا اندر سنسر، وہ بھی ہے، اس سے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ حقائق کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ کہ الٹیمیٹ ریالٹیز کا حتمی علم، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اس تک رسائی ممکن نہیں. بغیر وحی کی، آسمانی ہدایت کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا ایک شخص کے جو اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں سفر کرتا ہوا اللہ کو بھی پہچان چکا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا اسے کہ کوئی نہ کوئی عالم اور ہوگا جہاں دنیا میں انسانوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی جزا یا سزا ملے، ورنہ تو اندھیر نگری ہے. لیکن تفصیلی رہنمائی کے لیے ہم اللہ کے آگے گویا کہ ہاتھ پسار کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما جو ہمیں کامیابی تک پہنچا دے، مکمل جامع رہنمائی. یہ ایک ایسے شخص کی دعا ہے. اور ایسے اشخاص جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں میں موجود نہیں رہے. آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اگرچہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ 2500 سال تک وہاں پر کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، 2500 سال سے وہ انوار نبوت سے محروم تھا وہ علاقہ، تو شرک کی بھی انتہا درجے کی، جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور بدترین گویا کہ وہ بت پرستی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سلیم الفطرت تھے اور شرک سے بچے ہوئے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، اس معاشرے میں بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے. ایک صحابی عشر مبشرہ کے ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید، حضرت سعید بن زید، یہ زیادہ معروف نہیں ہے لیکن عشر مبشرہ میں ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا. ان کے والد صاحب کے بارے میں، ان کا نام زید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کے آغاز سے قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں، تو میری رہنمائی فرما. ایسے اشخاص جو ہیں ان کی گویا کہ فطرت کے اندر سے ایک دعا نکلتی ہے، پکار آتی ہے. یہ وہ پکار ہے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک عظیم تحفے کے طور پر عطا فرما دی ہے کہ ہر بندہ یہ دعا کرے اور نماز کی ہر رکعت میں کرے. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. کل شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا. اور وہ رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، انتہائی مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ سب کچھ کہاں تک، کیسے پہنچے اس تک؟ فطرت کے مشاہدے کے نتیجے میں، غور و خوض کے نتیجے میں. کوئی ہے پیچھے، ایک مالک ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کہ ایک ہی کار فرما ہے، کسی کا حکم، ایک ہی اختیار ہے، ایک ہی شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اور اس کی رحمت کے مظاہر ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی یقیناً وہی ہے جو اس کائنات کا اور اس جہان کا مالک ہے. یقیناً ایک جہان اور ہوگا جہاں انسانوں کو بھرپور سزا یا جزا ملے، ورنہ تو دنیا جو ہے وہ بے معنی ہے، رام کی لیلا ہے، بے مقصد ہے. مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے یہاں پر ایک سینسر لگا رکھا ہے اس کا انسان پرواہ کرے اور نیکی کے رستے پر چلے، گناہوں سے بچے، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچے، دوسروں پر ظلم و زیادتی سے بچے، اپنے آپ کو جو ہے محدود رکھے جائز حدود تک. اور یہاں جو ہے بے انصافی ہے، بے انتہا بے انصافی ہے. کوئی بدلے کا دن ہونا چاہیے، نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر اور ظالموں کو ان کے ظلم کی بھرپور سزا مل کر رہے. وہ اس دن کا مالک اور مختار بھی یقیناً وہی ہوگا جس نے یہ پوری کائنات بنائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک انسان پہنچ گیا تو اب پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. رب کا مطلب آقا، مالک، خالق، تو ہی بندگی کے لائق ہے واحد. اور جب سب کچھ تیرے اختیار میں ہے تو مانگنا بھی صرف تجھی سے ہے. یہاں تک انسان پہنچا ہے، اب آگے دعا شروع ہوتی ہے. یہ حقائق ہیں جہاں تک بہت سے لوگ پہنچے. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو انسان کو ناکامی سے بچا کر کامیابی تک لے جائے. وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ زندگی گزارنے کا، اس کی رہنمائی، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہے کہ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اسی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام انبیاء اور نبی اور رسول یہ بتاتے آئے ہیں کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا؟ آزمائش کے لیے. امتحاناً ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، ہم کمرہ امتحان میں ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ بک چاہیے، گائیڈنس چاہیے، بہترین گائیڈنس چاہیے، ورنہ تو ناکامی بہت بڑی ہے. وہ خسارہ، والعصر ان الانسان لفی خسر. لہذا وہ سیدھا راستہ چاہیے کہ جو انسان کو ناکامی سے بچا کر کامیابی تک پہنچا دے، جو ابدی زندگی کی کامیابی ہے. وہ مالک یوم الدین ہے، اس یوم الدین میں ہم ناکامی سے بچ جائیں، وہ راستہ بتا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ کہ جنہیں تو نے کامیاب قرار دیا ہے، ان کے رستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، گم کردہ راہ ہوئے. یہ ہے صراط مستقیم کی تشریح کہ جو تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جن کو تو نے کامیاب قرار دیا ہے، ہمیں بھی انہی کے رستے پر چلا، اور اس راستے کی ہمیں گائیڈنس، رہنمائی عطا فرما دے. ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین میں سے ہمیں شامل نہ فرمانا. اصل میں یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جو پٹڑی سے ویسے اتر جاتے ہیں. ضال کہتے ہیں گمراہ کو، سیدھے رستے پر چلتا چلتا بھٹک گیا. لیکن علماء کے نزدیک یہاں پر خاص طور پر مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہود، اس لیے کہ انہیں بھی صراط مستقیم کی رہنمائی دی گئی تھی، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، شریعت بھی دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے اور انتہا تک چلے گئے. اب ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ مغضوب علیہم ہیں، اللہ کے معتوب ہیں ہمیشہ کے لیے. ایک ہی رستہ کھولا گیا ہے ان کے لیے، وہ آئے گا آگے، اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور آپ کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں، تو ان کے لیے بخشش ہے، اور کوئی رستہ نہیں. تو یہ مغضوب علیہم کی مثال ہے کہ ہدایت انہیں ملی لیکن آج وہ مغضوب علیہم ہیں. تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہوں کہ ہمیں ہدایت مل جائے اور پھر ہم ان میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ویسے حرکتیں کرنے لگیں جیسے کہ یہود نے کی. والضالین، اور ضالین سے مراد نصارہ، عیسائی، ان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ رہبانیت کا نظام انہوں نے اختیار کیا تھا، نیکی کے جذبے سے کیا تھا. وہ رحمانیت ان ابتدعوها ما كتبناها علیہم، لیکن اصل ٹریک سے وہ ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے، پھر اترے تو پھر بہت دور چلے گئے. تو ان دو سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، ضالین، مغضوب علیہم اور ضالین. اور اس میں گویا کہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ صراط مستقیم تو ہمیں عطا ہو لیکن کہیں ہمارا انجام ایسا نہ ہو. ان دونوں کو بھی صراط مستقیم ملی ہوئی تھی، انہیں بھی اللہ کی کتابیں ملی تھی، رسول آئے تھے ان کے پاس، لیکن آج وہ کہاں کھڑے ہیں، کہیں ہمارا انجام بھی یہ نہ ہو، ہم ان میں شامل نہ ہوں. چنانچہ اس دعا کے بعد آمین کہنا جو ہے وہ مسنون ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جیسا کہ ہم نے مانگا ہے، وہی ہمیں عطا ہو جائے. اب اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ. یہاں ایک بات نوٹ کر دیجئے اصولی، کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور جو مصحف کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے. یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ تو مکی سورت ہے، اور روایات کے مطابق یہ قرآن مجید میں سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہی ہے. اس سے پہلے کچھ آیات متفرق نازل ہوئی تھی، مثلا سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، سورہ قلم کی ابتدائی آیات، لیکن یہ کہ مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے قرآن میں سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ. لیکن اس کے فوراً بعد جو آ رہی ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی ہے اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا بڑا حصہ ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک، یہ جو دو سال ہیں، ان دو سال کے عرصے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ زیادہ تر اس سورہ مبارکہ کا حصہ بنی. تو فصل بہت ہے، لیکن مصحف کی اصل ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے وہ یہی ہے. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا ہے وہ اور ترتیب سے ہوا، وہ حالات کے مطابق ہوا، وقت کے مطابق جس بات کی ضرورت ہوتی تھی وہ پہنچائی جاتی تھی، اس میں اللہ کی حکمت ہے اور وہ اس وقت کے اعتبار سے وہی ضروری تھا. لیکن اصل جو ہے ترتیب یہی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب معین کر کے امت کو آپ دے کر یہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اور ماہ رمضان میں آپ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن کا، اور وہ اسی ترتیب کے مطابق ہوا کرتا تھا. تو پہلی سورت اب یہ اب مدنی آ رہی ہے، اور قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے چار رکوع ہیں، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 286 ہیں، تقریباً ڈھائی پاروں پر محیط ہے. اور اس کے اندر شریعت کے جو ابتدائی احکامات آئے ہیں، معاملات، مسائل، ایک اسلامی معاشرے کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، زیادہ تر جو ہے اس کے ابتدائی حصہ اس میں ہے. اور اس میں بھی خاص طور پر پہلا حصہ، سورت کے اگر دو حصے کریں ہم تقریباً برابر بنتے ہیں، پہلے میں اصل خطاب بنی اسرائیل سے ہے، سابقہ امت سے، اور دوسرے حصے میں خطاب پھر اس امت سے ہے، امت مسلمہ سے ہے. چنانچہ یہ دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. 40 میں سے پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا 22 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور پہلے حصے میں یہود کا ذکر کیوں آیا اس کو سب سمجھ لیجئے، کہ چونکہ اسی سورہ مبارکہ میں تحویل قبلہ کا حکم بھی ہے، اور نئی امت کی گویا کہ ایک تاج پوشی بھی کی گئی ہے، اور اعلان کیا گیا کہ آج سے ایک نئی امت اللہ کی اس زمین کے اوپر اللہ کی نمائندہ قرار دے دی گئی ہے، اور بنی اسرائیل ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں، راندہ درگاہ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 2000 سال تک بنی اسرائیل اس زمین پر اللہ کی امت، اللہ کی نمائندہ امت کے طور پر رہے ہیں، اور ان میں بے شمار نبی اور رسول آئے، اور 1400 سال ان کی ہسٹری کے ایسے ہیں کہ اس میں کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. لگاتار نبی اور رسول آئے ہیں 1400 برس تک، کنٹینیوس. تو یہ ہے، اور یہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کا یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے بھی تھے، اور اس کی کچھ بنیادیں بھی تھیں، اس لیے کہ وہ نسل در نسل جو ہیں وہ سید زادے کہلا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں. تو یہ وہ ہیں، ان کو اب معزول کیا جا رہا ہے پہلے حصے میں، اور اس سے بھی پہلے کچھ دو تین چار رکوعوں کے اندر کچھ بہت ہی اہم تمہیدی مباحث ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. حروف مقطعات کے اصل معنی کیا ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے میں بھی شک نہیں کہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اسی کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں کہا گیا اس کی حقانیت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہی الحق ہے، وہی اصل حقیقت ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بس یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جس ہدایت کی دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یہ آ گئی وہ ہدایت، یہ ہماری اس دعا کا جواب ہے. اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا یہ ہے ھُدًى، کامل ہدایت نامہ. لیکن للمتقین، اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے کہ جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں کچھ خدا خوفی ہے. وہ متقی کون ہے اس کی تشریح آ رہی ہے. بہرحال چونکہ اس پر ایک اعتراض ہوا کرتا ہے کہ جو پہلے سے ہی متقی ہے اسے مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت تو دوسروں کو ہے. تو اس کو سمجھ لیں کہ یہاں متقی سے مراد وہی، جس میں نے اشارہ کیا کہ انسان کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے، خیر اور شر کی ایک تمیز ہے، وہ جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کسی کو دھوکہ دے کر مال ہڑپ کرنا غلط ہے، کسی غریب کی مدد کرنا اور اپنے پلے سے کچھ دینا یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس پہ اندر شاباش ملتی ہے. تو چنانچہ وہ جانتا ہے. لیکن جو لوگ ضمیر کے خلاف چلتے ہیں، ضمیر کی آواز کو دباتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اب اس پہ صلاحیت ختم ہو گئی. جس میں وہ ضمیر اس کا زندہ ہے، کچھ نہ کچھ رمق ہے اس میں حیات کی، تو تقوی کی بنیاد موجود ہے، وہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھا لے گا. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. متقین کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. میں نے چاہا تو یہ تھا کہ ہم تیزی سے ترجمہ کریں، لیکن کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. یعنی کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے ہمارے حواس کی. کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، انسان کا مقصد کیا ہے، تخلیق مقصد تخلیق کیا ہے، انسان کا کائنات میں مقام کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے حواس سے خمسہ اور تجربات علم ان تمام سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہیں. سیریس چنانچہ یہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کے معاملے میں جو غیب کی خبر آتی ہے، جو نبی کے ذریعے خبریں آتی ہیں، جو سچے لوگ آ کر خبر دیتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی جانب، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت انہوں نے دیکھی تو نہیں لیکن اس پر گہرا یقین رکھنے والے ہیں. یہ گویا کہ جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جو کامیاب ہیں، یہ ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اور اب جو کتاب نازل ہو رہی ہے محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر گہرا یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں راستے پر، ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے. جس ہدایت کی تم نے دعا کی ہے اصل میں اس پر عمل پیرا یہ ہیں اس راستے پر. اور یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جن کا ایک بہت ہی پاکیزہ گروہ جو ہے وجود میں آ چکا تھا. یہ ہجرت کے بعد آیات نازل ہو رہی ہیں نا، صحابہ کی ایک تعداد موجود ہے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہوں گے کامیاب ہونے والے. اب اس کے برعکس دوسرے وہ ہیں کہ جو انتہا درجے پر، یوں سمجھے کہ مغضوب علیہم ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر. انذرتہم ام لم تنذرہم، اے نبی آپ ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ خاص طور پر وہ کافر ہیں کہ جن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 برس تک ایمان کی دعوت اور قرآن کی دعوت پہنچاتے رہے، لیکن وہ ڈھیٹ بن گئے، جنہوں نے گواہی دی حق ہے لیکن تعصبات کی وجہ سے اور بے شمار دنیاوی مفادات کی وجہ سے انکار کر دیا. اب یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں، خبردار کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ان پر مہر کر دی گئی، یہ ایمان نہیں لائیں. ایک طبقہ اور آئے درمیان میں، اس کا ذکر آگے آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر خود اپنے آپ کو. یہ کون تھے؟ یہ منافقین کا طبقہ ہے اصل میں، جو ایمان لانے کے بعد اب دین کے جب تقاضے سامنے آئے، قربانیوں کا مطالبہ سامنے آیا، تو اب قدم پیچھے ہٹنے لگے. ہٹتے 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 یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے، اس کو مرض کہا گیا ہے، کہ وہ پھر نفاق بن جاتا ہے. اور نفاق کی بھی آخری سٹیج یہ ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، واپسی کا راستہ ختم. ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں سے گریز کرنا، روگردانی کرنا، اور اس سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنانا اور مختلف قسم کے ناجائز طریقے اختیار کرنا، یہ ہے ان کا جرم، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ مرض ہے دنیا کی محبت جو ان کے پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے، اور اب یہ جو ہیں اس ٹریک کے اوپر ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے. ابھی لفظ نفاق یہاں نہیں آیا، ابتدائی طور پر بھی بات ہو رہی ہے، ایک مرض ہے، نفاق بھی ایک مرض ہے، بالکل کینسر کی طرح یہ بھی پھیلتا ہے اور پھر پوری طرح اپنا تسلط جو ہے وہ اندر جماتا ہے، اور انسان کے لیے پھر خیر کا اور تندرستی کا رستہ ختم کر دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں. آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، میری یہ مجبوری ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں دین کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن بہرحال اب کوئی جھوٹا بہانہ. وہ جھوٹ کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچ گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو صلح جو لوگ ہیں، ہم تو صلح کرانے والے ہیں. اور خاص طور پر جب ان کے اندر وہ نفاق آیا، تو ان کی پینگیں جو محبت کی بڑھنے لگیں، وہ یہود کے ساتھ، یہود تو موجود تھے نا مدینہ میں، 3 قبیلے آباد تھے، اب ان کی محفلوں میں جا رہے ہیں، ان سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں. اب ان کو روکا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تو صلح، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے، ہم صلح جو لوگ ہیں، ہم ماڈریٹ لوگ ہیں، ماڈریشن چاہتے ہیں، اعتدال پسند ہیں. الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی ہیں اصل میں فسادی، جو اس سے صلح جو بن رہے ہیں اور ماڈریشن کا اعلان کر رہے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. واذا قیل لهم امنوا کما امن الناس، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی جماعت تو موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو، ان کو دیکھو، ہر چیز دین کے لیے اور اللہ کے رسول کے ایک حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اس پر کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طور سے جیسے ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف اور احمق لوگ، یہ تو فینیٹکس ہیں معاذ اللہ، انہیں اپنی پرواہ کوئی نہیں ہے، کل کی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، آج بھی یہی کچھ ماحول ہے. آج بھی جو اللہ کے رستے پر، اللہ کے دین کے رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا اور منکرات سے اور فحاشی اور اریانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اسے کہا جائے گا یہ فینیٹک ہے، یہ احمق ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس دور میں یہ جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، باعزت زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں. الا انہم ہم السفہاء، جان لو کہ اصل بے وقوف یہ خود ہیں، ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی اور اب کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ اہل ایمان سے، سچے مسلمانوں سے، کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان لائے ہیں، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ بڑی قوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، ان کے جو سرغنے تھے وہ یہود تھے، جب ان کی محفلوں میں پہنچتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو پورے طور پر تمہارے ہی فرنٹ لائن الائی ہیں، جو تمہارا ایجنڈا ہے وہی ہمارا ایجنڈا ہے، ہم سیم وہی ہیں، ہم جو تم کہو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، تیار ہیں. تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور عملاً بھی یہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہوتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ٹھٹھا اڑاتا ہے ان کا. ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اوندے منہ بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت مل گئی تھی اور اس کو ہاتھ سے دے کر انہوں نے گمراہی حاصل کر لی ہے، ضلالت حاصل کی ہے. فما ربحت تجارتہم، تو یہ تجارت ان کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہیں اب یہ راہ ہدایت پر آنے والے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے روشن کر دیا ماحول کو، ذهب الله بنورهم، تو اللہ تعالی نے ان کی بصارت سلب کر لی. رات کا وقت ہے، کسی نے جو ہے آگ روشن کی ہے اور اس سے ماحول منور ہو گیا، اب تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے ہدایت کا چراغ جو ہے روشن کر دیا. لیکن جب چراغ ہدایت روشن ہوا اور اس نے ماحول کو منور کر دیا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے سلب کر لی، اب یہ پھر اندھیرے میں. ایمان لانے کے بعد پھر وہ اس رستے پر چلے گئے ہیں کہ یہ پھر تاریکیوں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے چھوڑ دیا انہیں کہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرے اور یہ کچھ انہیں سجھائی نہیں دیتا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو اب یہ لوٹنے والے نہیں. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا پھر مثال ہے اس ایسی جیسے کہ شدت کی بارش ہو آسمان سے، می برس سے، بس آسمان سے، بلندی سے. فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور اس کے اندر جو ہیں وہ ظلمت اندھیرے بھی ہیں، اور رعد یعنی گرج ہے، اور برق ہے، بجلی چمک رہی ہے، کڑک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، وہ اپنے انگلیاں جو ہیں کانوں میں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے باعث، وہ جو کڑک کی خوفناک آواز ہے اس سے بچنے کے لیے. حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ایسے کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. جب بجلی ایک دم آتی ہے تو چکا چوند کرنے والی بجلی جو ہے وہ جیسے ابھی ان کی نگاہ سلب ہو جائے گی. کلما اعطا لهم مشوا فیہ، اور جب کسی وقت ان پر وہ روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکی ہے، کچھ نظر آیا تھوڑی دور، مشوا فیہ، تو اس میں وہ چل لیتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ آگے صاف ہے، ہموار ہے، چند قدم آگے بڑھ گئے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ مثال کن کی ہے؟ خاص طور پر منافقین کی، کہ یہ ایمان لانے کے بعد جو اب چیلنجنگ قسم کے معاملات آ رہے ہیں، قربانی کے تقاضے آ رہے ہیں، نکلو خرچ کرو، اب اس کے اندر جو ہے وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں. جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، اب کیا کریں؟ تھوڑے سے حالات ہم سازگار ہوئے ہیں، اچھے ہو گئے تو ساتھ چل لیے اہل ایمان کے، پھر کوئی بڑی آزمائش سختی مشکل آ گئی پھر ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو سلب کر لے ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی. ابھی اب موقع ہے، یہ ابھی ابتدا ہے، نفاق کا آغاز ہے، ابھی انہیں ہوش آ جائے، موقع ہے اللہ چاہے، ورنہ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ بالآخر ان پر مہر کر دے گا، لیکن ابھی موقع ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا رکوع ہے اب سورہ بقرہ کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. دیکھیے پہلے دو رکوعوں میں بات آ گئی، تین طرح کے طبقات ہیں. ایک سچے مومن جو ہدایت پر چلنے والے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. دوسرے پکے کافر جو 13 برس تک حضور کی دعوت سننے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. یہ کفار مشرکین مکہ اور ان کے سردار خاص طور پر. تیسرا گروہ بین بین کا، وہ منافقین کا جو ہے وہ ایک وجود، نیا ایک گویا کہ طبقہ وجود میں آ رہا تھا مدینہ میں، اور ان کو وارننگ دے دی گئی. اب اس کے بعد قرآن کی اصل دعوت، پوری نو انسانی کے لیے جو دعوت ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ بڑا ایک خوبصورت ایک اس میں ترتیب ہے، ایک ربط ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ نبی اور رسول جو آتے ہیں تو کس بات کی دعوت لے کر آتے ہیں؟ تو دعوت یہ ہے کہ اے لوگوں، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. بندگی کا مطلب کیا؟ غلامی اختیار کرو. غلام کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کی ہر بات ماننا، اس کا وفادار رہنا، یہ ہے بندگی. صرف سر جھکا دینا نہیں، آقا کا فرما بردار اور وفادار، یہ ہوتا تھا غلام. جو غلام وفادار نہ ہو وہ کوڑی کا بھی نہیں تھا. یہ تو تصور جو ہے غلامی کا، آپ کو بھی پتا کہ آپ کا اپنا نوکر ہے اور اس کی وفاداری آپ کے دشمن کے ساتھ ہو تو آپ اسے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیں گے. Who are you? تو یہ تو، اور جو غلام ہم واقعی غلام ہیں وہ ہمارا رب حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. اس رب کی بندگی اختیار کرو. بندگی کو ہم نے سمجھ لیا صرف نماز روزہ، بندگی ہے غلامی، اور غلام کا کام ہے اپنے آقا کی ہر بات کے آگے سر جھکا دینا، اس سر تسلیم خم کر دینا، ہر حکم ماننا اور اس کا وفادار رہنا. یہ دو باتیں غلامی کے حوالے سے لازمی ہیں. تو تم سب کے لیے یہی دعوت تھی، تمام نبی اور رسولوں کی یہی دعوت دی رہی ہے. والذین من قبلکم، وہ رب کے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی کہ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو آخرت کے عذاب کے اللہ سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ جس نے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے ایک بچھونے کی مانند. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، ایک محفوظ چھت، اس کا ذکر بھی آئے گا تفصیل سے سورہ انبیاء میں. سقفا محفوظا، ایسی چھت ہے کہ جس سے تمہیں حفاظت اور شیلٹر ملا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا اس موقع پر. وہ رب ہے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا ہے، اتارا ہے بلندی سے پانی، بارش کو برساتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر جس نے نکالے ہیں اسی پانی سے، بارش کے پانی سے، وہ پھل اور میوے جو تمہارے رزق کے لیے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھنا اللہ کے مد مقابل کسی کو مت ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے برابر نہ کھڑا کر دینا. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اختیار ہے، پھر کسی اور کو اس کے برابر کھڑا کر دو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ان آیات میں تو اللہ کی بندگی کی دعوت تھی، اب آگے جو ہے وہ رسالت کے حوالے سے آ رہی ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس میں شک میں ہو اس معاملے میں کہ جو ہم نے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے. تو رسالت کے بارے میں تمہیں شبہ ہے اور قرآن کے بارے میں شبہ ہے تو اس کا ایک بڑا آسان حل موجود ہے، فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مانند کوئی ایک سورت تم بھی لے آؤ، تم بھی کوئی سورت بنا کر لے آؤ جیسی کہ قرآن مجید کی سورتیں ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مکی قرآن نازل ہو چکا، سورہ کوثر بھی نازل ہو چکی ہے، سورۃ العصر بھی نازل ہو چکی ہے، سورہ نصر بھی نازل ہو چکی ہے، تین تین آیات کی سورتیں ہیں۔ پورے قرآن کا جواب دینے کے لیے ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر لے آؤ اس جیسی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے عربی ادب، اس کی فصاحت اور بلاغت، اور اس کے اندر انسان کس مقام تک جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جب اللہ کا یہ کلام سنتے تھے تو بے اختیار زبان سے نکلتا تھا ما ھذا قول البشر، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے تو یہ قرآن مجید ہو یا عربی کا کوئی اخبار ہو، ہمیں تو کچھ فرق معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں جو لیول کا فرق ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ تو سمجھتے تھے نا، انہیں تو اپنی زباندانی پر ناز بھی تھا، خطابت، اور ان کے ہاں بڑے بڑے شعراء تھے، وہ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے تھے اور ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، گونگے۔ قرآن نے اسی میدان میں انہیں چیلنج کیا ہے، اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے یہ کلام۔ بڑا آسان حل ہے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے سارے حمایتی بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، لگا لو ایڑی چوٹی کا زور، ایک صورت اس جیسی نہیں لگا لا سکتے، اور بہرحال وہاں کے لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ کوئی ایسی جو ہے جھوٹ موٹ کی کوشش بھی انہوں نے نہیں کی۔ قرآن کی عظمت کو وہ اس طرح سے پہچانتے تھے کہ اس کے مقابلے پہ انہوں نے کوئی بھی تک بندی کی کوئی کوشش کی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس کو کریڈٹ جانا چاہیے، اگرچہ آج کے دور میں ایک فرقان الحق کے نام پر کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ قرآن کے کا ایک متبادل بھی پیش کر دیا گیا تھا، اور یہودیوں کی سازش تھی اور عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ بھی وہی آئی ہے، لیکن وہ بہت جلد وہ ان کی جو سازش تھی وہ اپنی موت خود مر گئی، اس لیے کہ جو لوگ ذرا بھی عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں قرآن اور کہاں یہ ان کا فرقان الحق، اور جو چاہے وہ بنا لیں، اس کی کوئی اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اب ڈرو اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر۔ اب تم اس کا انکار کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا انکار کر کے اپنے آپ کو کہاں پہنچا رہے ہو، کس انجام کا مستحق بنا رہے ہو، اب بچو اس سے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے آگ ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہیں وہ باغات جن کے دامن میں چشمے اور نہریں رواں ہوں گی۔ اب یہ ایمان بالآخرت کا گویا کہ خلاصہ آ رہا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور اب ایمان بالآخرت۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب بھی دیا جائے گا انہیں اس میں سے جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی کھائی تھی، یعنی شکل میں وہ دنیا کے پھلوں کی مانند ہی انہیں محسوس ہوگا۔ واتوا به متشابها، اور انہیں دیے جائیں گے ملتے جلتے ایک دوسرے سے مشابہ قسم کے پھل، لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور پھر جو وہاں ورائٹی ہوگی۔ بہرحال ظاہراً فوری طور پر کہیں گے کہ یہی تو پھل تھے، دنیا میں بھی ہم نے دیکھے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہ ان کی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی جو بڑی پاک باز ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے ایمان کا خلاصہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، اور یہ ہے قرآن کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اسی لیے آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس، ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس وقت بیان کرنے سے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی اور رسول جو اللہ نے بھیجے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تھے، اور ان کی دعوت بھی اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تفصیل سے آئیں گی یہ صورتیں. واحد آپ ہیں اللہ کے وہ رسول اور نبی جن کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا خطاب یا ایھا الناس سے ہوا یا قوم سے نہیں ہوا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق بربہم، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. اب اور تو انہیں کوئی اعتراض سوجا نہیں، ایک اعتراض داغ دیا مشرکین عرب نے، قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سورت تین آیتوں کی سورت بھی نہیں لا سکے، لیکن اعتراض پھر ایک داغ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں مکھی کا بھی ذکر ہے اور مکھی جیسی اور عنکبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے، تو اتنی عظمت والے کلام میں اس قسم کے جو ہے وہ حقیر مخلوقات کا ذکر عجیب سا لگتا ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر تر کسی شے کی. فاما الذین آمنوا، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. اس لیے کہ جس بات کو سمجھانے کے لیے کسی گھٹیا چیز کو، گھٹیا معاملے کو سمجھانے کے لیے کسی گھٹیا شے کی مثال دیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی نا، کہ جو مثال قرآن نے دی ہے اس سے زیادہ ایکوریٹ مثال اور اس سے زیادہ مناسب مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اہل ایمان کو اور یقین ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کی اس مثال سے، ایسی گھٹیا چیز کی مثال کیوں دے دی. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو. جو ایمان والے ہیں وہی مثالیں ہیں، ان کو پڑھ کر ان کا ایمان اور یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ واقعی بات اب صحیح سمجھ میں آئی ہے، اور جو پہلے ہی کافر ہیں اور سمجھنا نہیں چاہتے ان کی ضد میں اور اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے ان مثالوں کے ذریعے. وما يضل به الا الفاسقين، اور وہ گمراہ نہیں کرتا ان کے ذریعے سے مگر وہ کہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، فاسق ہیں، یعنی راہ حق سے خود ہی بھاگے ہوئے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اسے مضبوط کرنے کے بعد. اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اور توڑ بیٹھے ہیں، اور وہ کون سا عہد ہے جو اللہ سے ہر کافر نے بھی کیا ہوا ہے؟ یہ سورہ اعراف میں آئے گا کہ ہر انسان سے اللہ نے عہد بندگی لیا تھا. الستُ بربکم قالوا بلا، انسانوں سے لیا ہوا ہے، اب اس کو بھولے بیٹھے ہیں اور اس کو جو ہے توڑنے پر تلے ہوئے. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کر رہے ہیں اور دین و شریعت کی سے انحراف کر رہے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، اسی نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم، اور پھر وہی تم سب کو موت دے گا. ثم یحییکم، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا پڑے گا. اس رب کا انکار کر کے جاؤ گے کہاں؟ یعنی انکار کر کے کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس پورے نظام سے نکل سکتے ہو؟ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں موت بھی دے گا، وہی تمہیں دوبارہ اکٹھا جب وہ زندہ کرے گا، اور وہی تمہیں میدان حشر میں کھینچ کر لائے گا. کر لو انکار، نقصان سارا تمہارا اپنا ہے. ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لٹا دیا جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے ہی لیے جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب. اس کی تفصیل بھی آ جائے گی اگلے رکوع میں کہ انسان کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت ہر ایک نے پورا کرنا ہے اور پھر یہاں سے بستر بوریا گول ہو جائے گا. کوئی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، کچھ وقت کے لیے ہے. انسان کا جو سفر حیات ہے وہ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس دنیا میں ہے. یہ گویا کہ ایک مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں مسافر کی ضرورت کا سارا سامان اللہ نے یہاں رکھ دیا. زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے استعمال کے لیے ہے. جو وقت تم نے یہاں گزارنا ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں شیلٹر کی ضرورت ہے، تمہیں تمہاری تمام ضروریات کا سامان اسی زمین میں موجود ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لیکن یہ منزل نہیں ہے، یہ قیامگاہ عارضی ہے. ثم استوی الی السماء. اور پھر اس نے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات. اور پھر اس نے برابر کر دیے سات آسمان. وہ استوار کر دیے سات آسمان. وہ بکل شہین علیم. اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دنیا میں انسان کا جو مقام ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہاں کچھ عرصے کے لیے قیام ہے، لیکن انسان کی حیثیت کیا ہے دنیا میں وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا ذکر اگلے رکوع میں آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد اس مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.